نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم. آج ہماری نشست کا عنوان ہے آداب طریقت. آپ جانتے ہیں کہ ہر ادارے میں، ہر اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، ہر ایک کے اپنے اپنے قاعدے قوانین ہیں. داخلے کا طریقہ کیا ہے، پڑھائی کا طریقہ کیا ہے، سلیبس کیا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا حساب. ایک اسکول ہے، اس کا طریقہ الگ ہے، کالج ہے، اس کا طریقہ الگ ہے، ایک دینی مدرسہ ہے، دارالعلوم ہے، اس کا سلیبس، اس کا نصاب الگ ہے، اور اسی طرح آپ بڑھتے بڑھتے یونیورسٹی تک پہنچ جائیں تو وہاں کا الگ ہے. لیکن ہر ادارے کا جو اصول ہے، قاعدہ ہے، قانون ہے، اس پر عمل کرنا ہر اس شخص پر لازم ہے جو اس میں داخل ہو. داخل ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ ویسے ہی، یعنی تعلیم کے لیے جو داخلہ لے اس پر لازم ہے. جتنے بھی ادارے آپ دیکھیں، اور اس پر عمل جو کرے گا وہی کامیاب ہے، اور جو نہیں کرے گا اس کو اس ادارے سے خارج کر دیا جاتا ہے. یہ جتنے بھی ادارے ہیں، اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو یا دینی مدارس ہو، یہ جتنے بھی ہیں، یہ ظاہر کی اصلاح کرتے ہیں، اور خانقاہ جو ہے یہ باطن کی اصلاح کرتے ہیں. یہ آپ کے ظاہر کو سنوارتے ہیں، اور خانقاہ میں آپ کے باطن کو، آپ کے دل کو، اس کو صاف کیا جاتا ہے. تو جس طرح ان اداروں کے قوانین ہیں، اسی طرح خانقاہ کے بھی قوانین، خانقاہ کے بھی آداب ہیں، طریقت کے آداب ہیں. تو آج ہم ان پر گفتگو کریں گے، کیونکہ ہم سب اہل طریقت ہیں، بزرگان دین کے دامن سے وابستہ ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان آداب سے واقفیت حاصل کریں، تاکہ اس پر عمل کر کے ہم کچھ نہ کچھ فیض حاصل کر سکیں. سب سے پہلی چیز جو کسی بھی ادارے میں تعلیم کے لیے جانے والے کے لیے ضروری ہے، وہ ہے ایڈمیشن، داخلہ. سب سے پہلے یہ چیز ہوتی نا، آپ ایک اسکول میں اپنے بچے کو داخل کرائیں گے، سب سے پہلے ایڈمیشن ہے. آپ پڑھانا چاہتے ہیں نا، تو ایڈمیشن ہے، داخلہ ہے، اس کی فیس ہے، پھر آپ کو سلیبس دے دیا جائے گا، پھر آپ کو یونیفارم کے متعلق بتایا جائے گا. اس یونیفارم کو پہن کر آپ کا بچہ ادارے میں، اسکول میں آ سکتا ہے، یہ کتابیں اسے پڑھنی. لیکن خانقاہ کا نظام ہی الگ ہے، یہاں کا نصاب بھی الگ ہے، یہاں کا ایڈمیشن بھی الگ ہے، اور یہاں کے قاعدے قوانین ان ظاہری اداروں اور ظاہری دینی درگاہوں یا دنیاوی درگاہوں سے بالکل مختلف ہیں. سب سے پہلی چیز داخلہ. آپ کسی اسکول میں گئے، وہاں سے ایک فارم ملا، اس کو آپ نے پر کر دیا، فیس جمع کر دی، داخلہ ہو گیا. خانقاہ کا داخلہ کیا ہے؟ کہ آپ نے خانقاہ میں آ کر شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور بیعت کر لی، آپ کا داخلہ ہو گیا. اس میں کوئی فارم بھرنے کی ضرورت نہیں، وہ الگ بات ہے کہ ہم مریدین کے نام وغیرہ لکھتے ہیں. اس کا طریقہ کیا ہے؟ تاکہ ایک رابطہ رہے، کانٹیکٹ رہے، روحانی کانٹیکٹ تو ہو گیا، تعلق ہو گیا. تو جب بیعت ہو گئی، سمجھو ایڈمیشن ہو گیا، داخلہ ہو گیا. اب دونوں کا فرق میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں. دینی ادارے میں یا دنیاوی ادارے میں، یعنی اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، جب ایڈمیشن ہوتا ہے، تو اگر اسکول میں ہے، کالج میں ہے، تو پرنسپل کو نہیں پتا کہ کس کا ایڈمیشن ہوا ہے. ظاہر ہے سینکڑوں لڑکے ہیں، اور اگر یونیورسٹی میں تو وہاں تو ہزاروں ہیں. چانسلر وائس چانسلر کو نہیں پتا کہ اس یونیورسٹی میں کس کا ایڈمیشن ہوا, کون داخل ہوا, نہیں پتا, اور اس کو ضرورت بھی نہیں پتا کرنی. ہزاروں لڑکے داخل ہو رہے ہیں تعلیم کے لیے, لیکن خانقاہ کا نظام ایسا ہے کہ جس وقت کسی نے آ کر بیعت کی, اس کا ایڈمیشن ہو گیا, یعنی وہ بیعت ہو گیا, تو اس کے شیخ سے لے کر اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی مشائخ ہیں سب کو پتہ چل گیا یہ ہمارے سلسلے میں داخل ہو گیا. سب کو پتہ چل گیا, لڑی سے لڑی ہے, کڑی سے کڑی ملی ہوئی, ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے آپ نے ہاتھ میں ہاتھ دیا, نیچے سے اوپر تک سب کو پتہ چل گیا یہ ہمارے سلسلے میں داخل ہے, یہ اس سلسلے میں روحانی تربیت کے لیے داخل ہو چکا ہے. اب جو بھی داخل ہو گیا وہ ان سب کی نظر کرم اس کے اوپر ہو گئی, ان سب کے کرم کے سائے میں آ گیا. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے, پھر ہے یونیفارم. آنے کے لیے اسکول میں داخلنے کے لیے یونیفارم ہوتا ہے نا, اب ہر ایک کا یونیفارم الگ ہے. کسی اسکول میں جائیں تو گرے کلر کا ہے, کسی میں وائٹ ہے, کسی میں بلو ہے, مختلف اسکول. اور گورنمنٹ کا جو ہے وہ سب ایک ہی ہے, گورنمنٹ کا جو ہے سب ایک ہی ہے, ایک ہی کلر کا. دور سے دیکھو پتہ چل جائے کہ ہاں بھائی یہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھا. جو پرائیویٹ ہیں انہوں نے اپنے اپنے الگ الگ یونیفارم بنا دیا اپنی مرضی کے کلر, اس پہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. اپنے جو پرائیویٹ ادارے ہیں نا, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, لیکن وہ پرائیویٹ ادارے جو ہیں ان کا بھی تعلق کسی نہ کسی طرح گورنمنٹ سے ہے. اگر میٹرک تک ہے تو سندھ بورڈ سے اس کو اپروو کروانا ہے, انسپیکشن ٹیم آئے گی, دیکھے گی, اپروو کرے گی, ہاں بھائی یہ اسکول اس میں شامل ہو گیا. انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ اس کا نام بھی دے دیا کہ یہ اسکول ہم سے منظور شدہ ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہ جتنے بھی سلاسل طریقت ہیں یہ سب منظور شدہ ہیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سب وہاں سے منظور شدہ ہیں. اور جو بھی داخل ہوگا وہ سمجھ لو انہی منظور نظر منظور شدہ اداروں سے وابستہ ہوگا, چاہے وہ قادری ہو, چشتی ہو, نقشبندی ہو, سہروردی ہو, شاذلی ہو, کوئی بھی ہو, سب اس سے وابستہ ہو گئے, تعلق ہو گیا. یہ جتنے سلاسل ہیں حضور کی بارگاہ سے منظور شدہ, اب ان سے تعلق رکھ لو تمہارا تعلق بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے. اب ایڈمیشن کے بعد یونیفارم, لیکن خانقاہ کا یونیفارم نہیں, کوئی پابندی نہیں. کیوں, وجہ کیا ہے, اگر ایک یونیفارم رکھ دیا جائے تو لوگوں کو دشواری ہو, تربیت نشست میں جانا ہے وہی لباس پہن کے جانا ہے ورنہ داخل ہی نہیں ہو سکتا, ذکر حلقے میں جانا ہے وہی لباس پہن کے جانا, کوئی امیر ہے, کوئی غریب ہے, کوئی وزیر ہے, کوئی فقیر ہے, کوئی کیسے درجے رکھنے والا ہے, سب کے لیے پریشانی ہے. اس لیے کیونکہ اولیاء کرام نائبان مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اولیاء جو ہیں انبیاء کے نائب ہیں, نبوت کا سلسلہ ختم ہوا لیکن ولایت کا سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا, قیامت تک ولی آتے رہیں گے اور دنیا کو ہدایت پہنچاتے رہیں گے. تو کیونکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا کوئی یونیفارم نہیں تھا, وہاں کوئی مقرر نہیں تھا, ہاں صرف صاف ستھرا پاکیزہ لباس پہن کر آؤ, وہ الگ بات ہے کہ صحابہ نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سفید لباس پسند تھا تو انہوں نے سفید پہننا شروع کر دیا, لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی. تو جس طرح بارگاہ رسالت میں لباس کی کوئی پابندی رنگ کی نہیں تھی, کوئی خاص یونیفارم نہیں تھا, اسی طرح بارگاہ اولیاء میں بھی کوئی پابندی نہیں, خانقاہ کا یونیفارم نہیں. خانقاہ کا یونیفارم کیا ہے, خانقاہ کا یونیفارم یہ ہے, اپنا چہرہ اپنے شیخ کی طرح بنا لو, حضور کی بارگاہ میں منظور و مقبول ہو جاؤ, یہ یونیفارم، اتباع کرو، اطاعت کرو، فرما برداری کرو، محبت کرو، بھائی یہی یونیفارم ہے. ظاہر سے زیادہ باطن پر توجہ دو، قلب پر توجہ دو، اپنے قلب کو دنیاوی تمام آلائشوں سے، گناہوں کی گندگی سے، ہر چیز سے اپنے قلب کو پاک کر لو، صاف کر لو، ہر چیز کو نکال کے پھینک دو، صرف خلوص محبت اس دل کے اندر ہونی چاہیے. تو ظاہری طور پر یونیفارم ہے، خانقاہ کا یونیفارم نہیں. اس کے بعد کیا ہے، ہر اسکول میں ایک کورس ہے، نصاب ہے، سلیبس ہے، وہ سلیبس دے دیا گیا. آپ نے اپنے بچے کو داخل کرایا ہے، لہذا یہ یہ کتابیں لے کر آپ آ جائیے. اب آپ گئے مارکیٹ میں، گئے جا کر وہ پوری لسٹ دکھائی، وہاں سے کتابیں لیں، ایک بیگ لیا، اس میں رکھ بھیج دی. کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، پیریڈ ہو رہے ہیں، پہلے پیریڈ میں انگلش ہے تو پھر دوسرے میں اردو ہے، تیسرے میں اسلامیات ہے، چوتھے میں معاشرت علوم ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، میتھ ہے، ساری چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں، جو جو نصاب میں ہیں وہ سب پڑھائی جا رہی ہیں. اور نصاب لکھا ہوا ہے، ترتیب دیا ہوا، چھپا ہوا ہے. خانقاہ کا نصاب اس ظاہری نصاب سے بالکل مختلف ہے. یہاں جو بھی مرید ہوا، سلسلے میں داخل ہوا، کیا کسی کو کتابوں کی لسٹ دی گئی؟ آپ میں سے کسی کو لسٹ دی، یہ یہ کتابیں لے کے آ جانا، ہم پہلے دن تصوف پڑھائیں گے، طریقت، شریعت، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، یہ ساری چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے. کسی کو بتایا نہیں، کسی کو لسٹ دی کتابوں کی نہیں. کیوں؟ ظاہری ادارے میں اور خانقاہ میں فرق یہی ہے کہ ظاہری ادارے کا ایک نصاب ہے اور اسی نصاب کو سب کو پڑھنا ہے. جو بچہ بھی اسکول میں داخل ہوگا اس کو وہی کورس پڑھنا، اس کے خلاف نہیں کر سکتا. جو کالج میں داخل ہوگا گورنمنٹ کی طرف سے جو کتابیں ہیں وہی پڑھنی. اگر وہ یہ کہے کہ نہیں میں اپنی طرف سے کتابیں شامل کروں گا، یا میں یہ کتاب پڑھوں گا میں وہ کتاب نہیں پڑھوں گا، نہ منظور نہ مقبول، نہیں ہو سکتا. جب تم اس ادارے میں داخل ہوئے ہو تمہیں وہی پڑھنا ہے جو ہم نے نصاب ترتیب دے دی، اور وہ نصاب ہر ایک کو پتا ہوتا، پورا سلیبس ہے کہ اس کے بعد یہ کتاب ہے، پھر یہ ہے، پھر یہ ہے، اور پورے سال میں یہ کتابیں ختم کرانی ہیں. جب یہ کتاب ختم ہوگی تب وہ اگلی کلاس میں جائے گا، یہی ہوتا ہے نا. لیکن خانقاہ کا نظام ہی الگ ہے، یہاں پر کوئی سلیبس مرتب نہیں ہے. جیسا آدمی آیا، جیسی عقیدت دیکھی، جیسا ظرف دیکھا، ویسا ہی عطا کر دی. جیسی عقیدت محبت دیکھی ویسی عطا کر دی. کوئی وہ ہے جو 20 سال میں کچھ حاصل نہیں کر سکا، اور کوئی ایک لمحے میں سب کچھ لے کر چلا گیا. یہ خانقاہ کا نظام، فرق ہو گیا نا. کوئی سلیبس تیار نہیں ہے. اب ایک وظیفہ ہے، ایک آدمی کو بتایا تمہیں 1100 مرتبہ پڑھنا، دوسرے کو بتایا صرف 100 مرتبہ روزانہ پڑھ لو، کسی کو بتایا 12000 مرتبہ روز پڑھ لو، مختلف ہو گیا نا. یا تو سب کے لیے ایک ہی تعداد ہو، نہیں، جس کا قلب جیسا دیکھا ویسا دے دو. کسی میں اگر زیادہ صلاحیت ہے اخذ کرنے کی، اس کو ویسا ہی دے دیا. کسی میں کم ہے، اس کو اس کے مطابق دے دیا. کسی کو امتحان کے لیے، اور یاد رکھو اس میں امتحان بھی ہے، خانقاہ میں امتحان بھی ہے، امتحان تو وہاں بھی، ظاہری اداروں میں امتحان ہے نا، لیکن ظاہری اداروں میں امتحان کا وقت ہے، سیمسٹر سسٹم ہے، تو ہر 6 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد ہو رہا ہے. ابھی امتحان سے فارغ ہوئے، پتہ چلا 1-2 مہینے گزرے، پھر آگے. اب بعض اداروں میں سالانہ امتحان ہے، اینول، وہ تو خیر ہوتا ہی ہے، ظاہری اداروں میں، اسکول میں، کالج میں سالانہ ایک وقت ہے، امتحان آ رہا ہے، تیاری کر رہے، گیس پیپر لے کر تیاری کر رہے، سالو شدہ پیپر لے کر تیاری کر رہے. یہی کرتے ہیں نا، سالے سارے تو پڑھتے نہیں، اب بعد میں جا کے سالو شدہ لے کے اس میں سے دیکھ کے پھرے بنا رہے، تیاری کر رہے. یہ تیاری ہے. لیکن یاد رکھو خانقاہ میں امتحان کا نہ کوئی سال ہے نہ کوئی مہینہ ہے نہ کوئی وقت ہے. کسی وقت بھی کسی بھی مرید کا امتحان ہو سکتا ہے. یہ بات یاد رکھنا, کسی وقت بھی کسی لمحے بھی کسی بھی مرید کا امتحان ہو سکتا ہے. اسی لیے یہاں امتحان کے لیے ہر وقت تیار رہنا, ہر لمحے تیار رہنا. مثلا ایک صاحب آئے, ان کو دیکھا اشارہ کے لیے آپ آگے بیٹھ جائیے, بیٹھ گئے, وہ خوش ہو گئے مجھے آگے بٹھایا. دوسروں نے کہا یار اس میں کیا خاص بات تھی, ہم تو پیچھے بیٹھے تھے, ہم سے تو کہا نہیں. ہوتا ہے نا خیر, ان کو آگے بلا لیا میں پیچھے بیٹھا ہوں. اچھا ان کی طرف زیادہ توجہ میری طرف نہیں, کوئی پیچھے بیٹھا ہے پیچھے بیٹھے رہے. یاد رکھو کبھی پیچھے بٹھا کر امتحان لیا جائے گا, کبھی آگے بلا کر امتحان لیا جائے گا. سمجھ گئے, یہ بھی امتحان ہے, اس امتحان میں پورے اترنا. اگر دل میں یہ پیدا ہو گیا فیل ہو جاؤ گے, فیل ہو جاؤ گے. اسی لیے امتحان کے لیے ہر وقت تیار رہو, ہر لمحے تیار رہو. تو ظاہری اداروں میں امتحان کا وقت ہے, لیکن خانقاہ میں امتحان کا کوئی وقت نہیں. کسی بھی نشست میں کسی بھی وقت اور کسی کا بھی امتحان لیا جا سکتا, تیار رہنا چاہیے. اسی میں لوگ فیل ہو جاتے ہیں. ہمارے ساتھ یہ ہوا, ان کے ساتھ یہ ہوا, ہماری طرف توجہ نہیں دوسرے کی طرف توجہ. یاد رکھو جتنے بھی سلسلے میں داخل ہیں سب کی طرف توجہ, اور جو بھی آیا ہے اگر ظاہری طور پر اسے کچھ نہیں دیا گیا, سمجھ لو آ کر بیٹھ کر چلا گیا, تب بھی وہ فیضان سے مستفید ہو, خالی نہیں جائے گا, خالی نہیں جائے گا, روحانی فیوز و برکات سے مستفید ہو کر جائے گا. جو رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی جو بھی موجود ہوگا سب مستفید ہوں, خالی کوئی نہیں جائے گا. اس لیے کبھی بھی اپنے ذہن میں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری طرف توجہ نہیں, ہمیں نہیں دیکھا, ہمیں کچھ نہیں کیا, ہمیں کچھ نہیں بتایا. کوئی خالی نہیں, انشاءاللہ سب بھرپور رحمتیں لے کر فیوز و برکات لے کر جائیں گے. تو اب ایک فرق تو ہو گیا ایڈمیشن کا, دوسرا فرق ہو گیا یونیفارم کا, اور تیسرا فرق ہو گیا سلیبس. خانقاہ کا سلیبس کیا ہے, کیا کیا آپ کو پڑھایا گیا؟ کچھ نہیں, کوئی مرتب شدہ نہیں کہ آج یہ پڑھا جائے گا کل یہ پڑھایا جائے گا. یہاں تو معاملہ یہ ہے جیسے وہاں سے عطا ہے ویسے یہاں سے عطا, جو وہاں سے عطا ہوئی وہی آپ کی طرف عطا کر. اس لیے جس وقت جس لمحے جو حکم ہوا وہی عطا کر دی. بس آپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی ارادت کو ہمیشہ کامل رکھیں, ادھر ادھر مت دیکھیں, ادھر ادھر مت دیکھیں. ادھر ادھر دیکھنے کا مقصد کیا ہے, دیکھا کہ کوئی زرق برق لباس پہن کر آیا, اچھا یہ ولی یہ کامل ہے. کسی نے کوئی شوبدہ دکھایا, ہاں یہ ولی یہ کامل ہے. کسی نے بتایا فلاں صاحب ایک علاقے میں بیٹھے ان کی بڑی شہرت ہے, وہاں پہنچ گئے, اچھا یہ ولی کامل. نہیں, یک در گیر محکم گیر, ایک در کو پکڑ لے اور اسی کا ہو کر رہ جائے, بس جو کچھ ملے گا وہیں سے ملے گا. اور اگر در در گھومتا رہے گا پھر کچھ حاصل نہیں ہو. پورے بزرگان دین کی ہسٹری کو دیکھ لو, غوث اعظم سے لے کر اپنے مرشد کامل تک دیکھ لو, جتنے بزرگان دین اولیاء کاملین گزرے ہیں, جب کسی کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے تو پھر باقی سب کو چھوڑ دیا. سب کا احترام لازم ہے, جتنے مشائخین ہیں, جتنے علماء ہیں, جتنے صلحاء ہیں, جتنے صوفیاء ہیں, سب کا احترام لازم ہے. ایسا نہیں کہ دوسرے کی شان میں گستاخی کر دو یا دوسرے کو کمتر سمجھو, نہیں, اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھو. ہم سب سے کمتر, بس سب ہم سے اچھے ہیں. تو جو اپنے آپ کو کمتر سمجھے گا خدا اسے برتر کر دے گا, اور جو اپنی برتری ظاہر کرے گا وہ دنیا کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جائے گا. دعائے حفظ البحر میں ایک جملہ ہے, ایک دعا ہے, اللہم اجعلنی عزیزن فی اعین الناس وذلیلن فی عینی. اے اللہ مجھے لوگوں کی نظروں میں عزت دے اور اپنی نظروں میں مجھے ذلیل کر دے, یعنی میں اپنی نظروں میں ذلیل ہو جاؤں, اپنے آپ کو ذلیل حقیر سمجھوں. اور لوگوں کی نظر میں مجھے عزت دے. اور یہاں الٹا معاملہ ہوتا ہے, لوگ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے, ہم ہیں, ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں. تو جو اپنے آپ کو سمجھے گا سمجھو کچھ نہیں, اور جو اپنے آپ کو کمتر سمجھے اسی کو خدا برتر بنا دے. تو سب کا احترام, علماء ہوں, مشائخ ہوں, صلحاء ہوں, صوفیاں ہوں, سب کا احترام لازم ہے, مگر اپنے پیر سے جو عقیدت ہو وہ کسی سے نہیں ہونی چاہیے. عقیدت اور محبت, تب انسان درجے مرتبے طے کرتا. اسی کو ارادت کہتے ہیں, اور ارادت مرید کا فعل ہے, پیر کا نہیں ہے, مرید کا فعل ہے. ارادت جو ہے نا, ارادے سے بنا. انسان جب کوئی کام کرتا ہے پہلے ارادہ کرتا ہے. مثلا آپ نے یہ سوچا کہ میں آج بیعت کروں گا, تو یہ ارادہ کیا نا, اور جب ارادہ کیا اور آ کر بیعت ہو گئے, ارادت قائم ہو گئی, ارادت قائم ہو گئی. اب اس ارادت کو قائم رکھنا یہ آپ کا کام ہے. اگر اس میں درمیان میں کوئی آیا تو پھر ارادت کامل نہیں ہوگی, ناقص ہو جائے گی, ناقص ہو جائے گی. اور اگر ارادت کامل ہوگی تو پھر انسان بھی کامل بن جائے گا. تو پہلے اپنی ارادت کو کامل کرو. تو اب ظاہری اور خانقاہی, ان دونوں اداروں کا فرق دیکھ لیا, ایڈمیشن میں فرق, یونیفارم, یہاں کا یونیفارم کوئی نہیں, سلیبس کوئی نہیں, امتحان کا کوئی وقت نہیں, اور وہاں پر تعلیم کا ایک وقت ہے, اس کے بعد چھٹی, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, چھٹی. اور چھٹی میں سے بڑی خوشی ہوتی ہے, چھٹی ہو گئی. جب بیل بجتی ہے, چوکی دار گھنٹے پہ مارتا ہے نا ہتھوڑا, ٹن ٹن کی آواز آتی ہے, بچے کتنے خوش ہوتے. اور یہ خوشی ایسی ہوتی ہے کہ کالج میں پہنچ گئے جب بھی خوشی ہے, گھر ٹائم ہو رہا ہے بس ابھی چھٹیں گے گھر جائیں گے. یونیورسٹی میں پہنچے تو وہاں تو خیر کوئی ٹائم ہی نہیں, وہاں تو اپنی مرضی, لیکن پھر بھی ایک ٹائم ہے وہاں بھی, پڑھائی کا پیریڈ ہو گئے, اس کے بعد ختم گھوم رہے پھر. لیکن یہاں پر کسی نے بڑے پیارے انداز میں کہا, مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا, مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا, اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا, اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا. ارے سبق یاد ہونے کے بعد تو چھٹی ملنی چاہیے نا, یہاں چھٹی نہیں ملتی. اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا, تو چھٹی کا تصور ہی نہیں ہے. جب داخل ہو گئے اب قیامت تک کے لیے داخل ہے, قبر میں بھی حشر میں بھی ساتھ ہی ساتھ ہے. اب یہ ساتھ چھوٹنا نہیں چاہیے, یہ ساتھ مضبوط مستحکم ہونا چاہیے. یہ سوچ کر خانقاہ میں داخل ہو, پھر دیکھو کیسے فیوز و برکات ملتے ہیں. اس لیے تو ظاہری اداروں کا اور خانقاہ کا فرق دیکھ لیا, کتنا فرق. ان کے بھی آداب ہیں. یہاں کا سب سے بڑا ادب کیا ہے خانقاہ کا, دیکھیے وہاں بھی ہم کچھ حاصل کرنے جاتے ہیں, اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں کچھ حاصل کرنے جاتے ہیں نا, علم حاصل کرنے, وہ بھی علم ہے, اس سے انکار نہیں ہے. فزکس ہو, کیمسٹری ہو, انگلش ہو, میتھ ہو, جتنے بھی ہیں علوم ہیں, ان کی اسلام نفی نہیں کرتا. علم آپ سیکھیں, لیکن ایسا علم جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دے, اس علم کے حاصل کرنے کی ممانعت, جو فضول ہو. ہاں ویسے جو علوم ہیں آپ حاصل کریں, دنیا میں ترقی کریں, سائنس ٹیکنالوجی جتنی چیزیں, اسلام نے منع نہیں, لیکن اسلام کی تعلیمات سب پر حاوی ہوں, مقدم ہوں. ایسا نہیں کہ وہ حاصل کر کے آپ دین پر اعتراض شروع کر دیں, نہیں, مسلمان بن کر علم حاصل کریں. ڈاکٹر بنے تو مسلمان ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے تو مسلمان انجینئر بنے, جس شعبے میں جائیں مسلمان رہیں, پہلے مسلمان ہو بعد میں ڈاکٹر. ایسا نہیں ہو کہ ڈاکٹر بن کے اسلام پر اعتراض شروع کر دے, ارے اسلام نے تو یہ کہا, دیکھو سائنس یہ کہہ رہی, غلط ہے. اس لیے کہ سائنس میں ہر روز تبدیلی ہو سکتی ہے, اسلامی احکامات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی, کوئی تبدیلی نہیں. سائنس میں تبدیلی ہوتی, آج ایک تھیوری پیش کی, دوسرے نے اور تجربہ کیا, اس کو غلط کر کے رد کر کے دوسری پیش کر, یہ ہو رہا ہے نا, مرور ایام کے ساتھ ساتھ زمانہ گزر رہا ہے, یہی ہو رہا ہے. کسی نے ایک تھیوری پیش کی, دوسرے سائنسدان نے اور تحقیق کی, اس کو رد کر کے تیسری پیش کر دی, تیسری چوتھی نے پیش, چوتھے نے پیش کر دی, پانچویں نے, لیکن اسلامی احکام جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیے سمجھا دیے قیامت تک کے لیے وہی ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ تو اب ظاہری طور پر یہ جتنے ادارے ہیں، یونیورسٹی ہیں، اس میں ایک وقت ہے، تعلیم کا وقت، اتنا آپ نے مکمل کر لیا، یہ ڈگری آپ کو مل گئی، ایف اے کی ڈگری مل گئی، بی اے کی مل گئی، ایم اے کی مل گئی، اور آگے بڑھے پی ایچ ڈی کی مل گئی، ایک نصاب ہے نا، مل گئی، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز میں پڑھوں گا تو یہ بنوں گا، یہ پڑھوں گا تو انجینئر بن جاؤں گا، میڈیکل پڑھوں گا تو ڈاکٹر بن جاؤں گا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن خانقاہ کا نظام ہی مختلف ہے، یہاں پر کوئی یونیفارم نہیں، کوئی سلیبس نہیں، کوئی باقاعدہ طور پر پرنٹڈ کوئی کورس نہیں، جس کا جیسا ظرف دیکھا ویسا اس کو بتا دیا۔ وہاں پر ظاہر کی اصلاح ہے تو یہاں پر باطن کی اصلاح، قلب کی اصلاح، قلب کو پاک اور صاف، مجلا، مصفہ کیا جا رہا، کہ جب قلب پاک اور صاف ہو جائے گا باقی اعضاء و جوارح وہ خود بخود صحیح ہو جائے گا۔ فرمائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد كله، اگر وہ صحیح ہو گیا پورا جسم صحیح ہو گیا، وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر وہ فاسد ہو گیا، فَسَدَ جَسَدَ كُلَّهُ، پورا جسم فاسد ہو گیا۔ تو اگر یہ دل صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح، اور یہی فاسد ہو گیا پورا جسم فاسد ہو گیا۔ اس لیے اس کو، اس قلب کو تمام گناہوں کی آلودگی سے پاک اور صاف کر دو۔ اب آپ کہیں گے پاک اور صاف کیسے کریں؟ اللہ کے ذکر سے، لکل شئین سقالت و سقالت القلب ذکر اللہ، ہر شے کی صفائی کا ایک آلہ ہے، اور قلب کی صفائی کا آلہ ذکر الہی، ذکر الہی کرتے رہو گے قلب پاک اور صاف ہو جائے گا، کثرت سے ذکر الہی کرو گے شیطان دور رہے گا، رحمان قریب ہو جائے گا، اور جب رحمان قریب ہوگا رحمتیں برکتوں کا نزول ہو جائے گا۔ تو اب یہ دونوں کا فرق میں ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں، ایڈمیشن کا فرق بتایا، یونیفارم کا فرق بتایا، سلیبس کا فرق بتایا، چھٹی کا فرق بتایا، اور امتحان کا فرق بتایا۔ یہ سب چیزیں یاد رکھیے گا ذہن، وہاں پر ایڈمیشن ہے، یہاں پر ایڈمیشن بیت ہے، جب بیت کر لی ایڈمیشن ہو گیا، وہاں یونیفارم ہے، خانقاہ میں یونیفارم نہیں، وہاں پر سلیبس ہیں، یہاں سلیبس نہیں ہے، ہر ایک کی ذہنی سطح کے مطابق، وہاں پر ٹائمنگ ہے، یہاں پر کوئی ٹائم نہیں، وہاں پر امتحان ہے، امتحان کا وقت ہے، یہاں پر ہر وقت امتحان، ہر لمحے امتحان ہے، کبھی آگے بٹھا کر، کبھی پیچھے بٹھا کر، اور کبھی بھگا کر بھی، سمجھ گئے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، خیر اس میں تو ہم احتیاط کرتے ہیں۔ تو اب ہر وقت امتحان کے لیے تیار ہو، کتنی چیزیں ہو گئیں، ایڈمیشن ہو گیا، یونیفارم ہو گیا، سلیبس ہو گیا، وقت ہو گیا، اور امتحان ہو گیا، پانچ چیزیں ہو گئیں۔ یہ ساری چیزیں وہ بتا رہا ہوں جو خانقاہی نظام میں اور دیگر جو ظاہری ادارے ہیں جہاں سے ہم علوم حاصل کرتے ہیں ان میں فرق ہے۔ تو وہاں پر بھی ہم علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ علم ہے، ہم اس علم کو حاصل کریں گے، اور حاصل کرنے کے لیے ظاہری طور پر بھی تین چیزیں ضروری ہیں۔ کتنی چیزیں؟ تین چیزیں، یہ میں ظاہری طور پہ بھی بتا رہا ہوں، یعنی عام طور پہ آپ اگر اسکول میں جائیں، کالج میں جائیں، یونیورسٹی میں جائیں، علم کب حاصل ہوگا؟ کہ جس سے آپ علم حاصل کریں اس کا احترام کریں، جس کتاب سے علم حاصل کریں اس کتاب کا احترام کریں، اور جس جگہ علم حاصل کریں اس ادارے کا احترام کریں۔ تین چیزیں اگر آپ کریں گے تو آپ کو واقعی علم حاصل ہوگا۔ ظاہری طور پر بھی اسکول، یونیورسٹی، کالج، جہاں بھی آپ دیکھتے نا، اگر کسی نے 20 سال پہلے بھی کہیں پڑھا ہے اور وہ وہاں سے گزرا، کہ ہاں یہ اسکول ہے، یہاں ہم پڑھا کرتے تھے، ایک ذہن میں آتا ہے نا، اسکول ہے، درسگاہ ہے، ہم نے علم حاصل کیا تھا. اور آج کل تو الٹی روش چل رہی ہے، پہلی چیز استاد کا احترام ہے، اور یہاں پر استاد کو تو واش روم میں بند کر دیتے. یونیورسٹی میں یہی ہوتا ہے نا، استاد کو ہی اس نے ذرا سا اگر ٹوکا تو لڑکوں نے پکڑ کے بند کر دی، اپنے استاد کی پٹائی کر دی، اپنی یونیورسٹی میں فائرنگ کر دی، اپنے کالج میں سارا ہنگامہ کر دیا. تو جو لوگ اپنے استاد کے ساتھ ایسا کریں، یا جو جس کتاب سے علم حاصل کریں اس کے ورقے پھاڑ پھاڑ کر اپنی قمیضوں میں اور جیبوں میں رکھیں کہ ہم اس سے نقل کریں گے، وہ کیا خاک علم حاصل کریں گے؟ کبھی علم حاصل نہیں کر سکتے. اسی لیے معاشرہ پستی کی طرف جا رہا، پستی کی طرف جا رہا. علم وہ نہیں ہے کہ آپ ڈگری لے کر آپ کہیں کہ ہاں میں نے علم حاصل کیا، مجھے بی اے کی ڈگری ملی، مجھے ایم اے کی ملی، میں گریجویٹ ہوں، مجھے پی ایچ ڈی کی ملی، میں ڈاکٹر ہوں. ڈگری کچھ نہیں ہے، اصل انسان کا کردار ہے، انسان کی شخصیت ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں پڑھے لکھے جاہل، پڑھے لکھے جاہل کہتے ہیں نا، حالانکہ دو متضاد باتیں ہیں، پڑھا لکھا اور جاہل، یہ ایک آدمی کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اس نے پڑھا لکھا ہے تو جاہل نہیں ہے، اور اگر جاہل ہے تو اس کا مطلب ہے پڑھا لکھا نہیں، دو متضاد باتیں ہیں نا. لیکن آپ غور کریں کہ اس معاشرے میں پڑھے لکھے جاہلوں کی کمی نہیں. کیوں؟ اسی وجہ سے نہ استاد کا احترام، نہ کتاب کا احترام، نہ جس ادارے سے علم حاصل کیا اس کا احترام. کیا علم حاصل کریں گے؟ ڈگری مل گئی، اور ڈگری تو ویسے بھی پیسے دے کے بھی مل جاتی، تو ڈگری اپنے سینے پہ سجا کر کہیں کہ ہم گریجویٹ ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں؟ نہیں، آپ کا عمل بتائے کہ آپ تعلیم یافتہ ہیں، آپ کی باڈی لینگویج بتائے کہ آپ تعلیم یافتہ ہیں. کتنے ڈگری والے ایسی حرکتیں کرتے ہیں پتہ نہیں چلتا، گاڑی یا گریجویٹ ہے، اس نے ڈاکٹریٹ کیا، یہ تعلیم یافتہ آدمی نہیں. ذرا سی دیر میں اگر غصہ آیا تو فحش زبان استعمال کرتے، انسانیت سے گر جاتے ہیں، ایسی زبان استعمال کرتے، ایسی گالیاں اپنے منہ سے نکالتے ہیں، اس کو تعلیم یافتہ نہیں کہا جا سکتا. تہذیب، تمدن، حلم، بردباری، وقار، یہ آپ کا طرح امتیاز ہونا چاہیے کہ آپ جہاں سے جائیں تو لوگ سمجھے کہ واقعی کسی ادارے سے آ رہا. اپنے اندر صبر، برداشت، حلم، بردباری پیدا کیجیے، اور اپنے عمل سے بتائیے، دیکھنے والا سمجھے کہ واقعی یہ خانقاہ سے فیض یافتہ، واقعی یہ کسی خانقاہ سے وابستہ. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، علم بولتا ہے، خود بولتا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں، میں عالم ہوں. دیکھنے والا سمجھتا ہے واقعی یہ عالم، واقعی اس نے تعلیم حاصل کی ہے. اور ایک وہ ہے جو کہ نہیں، میں ڈاکٹر ہوں، میرے پاس ڈگری ہے، میں گریجویٹ ہوں، میرے پاس ڈگری ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، لیکن جب حرکت دیکھو تو الامان الحفیظ، یہ کیسا تعلیم یافتہ. تو ایسا علم حاصل ہونا چاہیے. خانقاہ کی تربیت یہی ہے کہ آپ کا ظاہر اور باطن ایک ہو، یعنی کہ ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ، کیونکہ خانقاہ میں ظاہر سے زیادہ باطن پہ توجہ دی جاتی ہے. قلب انسان کا صاف پاک، اور جب قلب صاف ہوتا ہے، باطن پاک ہوتا ہے، تو ظاہر خود بخود پاک ہو جاتا، ظاہر خود بخود پاک ہو جاتا. تو یہاں پر یونیفارم نہیں، کوئی یونیفارم نے نہیں رکھا، لیکن یونیفارم نہ رکھنے کا مقصد یہ نہیں کہ جس حال میں بھی اٹھ کے چلے آئے، جس حال میں بھی ہیں اٹھ کر چلے آئے، نہیں. کوشش کرو کہ جہاں پر جاؤ اس کا احترام، اس جگہ کا تقدس برقرار رہے، اس جگہ کا تقدس برقرار رہے، اور ایسا ہی لباس استعمال کیا جائے تو بہتر، ٹھیک ہے نا. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ واقعی ایک آدمی اہتمام سے آ رہا. یہ نہیں پتہ چلے کہ جا تو رہا تھا کسی پروگرام میں اور گھومتے گھومتے یہاں پر آ گیا، ایسا نہ محسوس ہو. میں پوری وضاحت نہیں کر رہا، اشارہ کر رہا ہوں، عقل مند کے لیے اشارہ کافی، سمجھ گئے. تو اس لیے جس ادارے میں جائیں وہاں کا ایک یونیفارم ہے، ہم وہاں جاتے علم حاصل کرنے کے لیے. خانقاہ میں ایک چیز اور ہے، اگر وہ چیز پیدا ہو جائے تو انسان بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے. اور اداروں میں بھی ہم علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں. خانقاہ میں جب داخل ہو تو انسان اپنے آپ کو بھول جائے, اپنے آپ کو بھول جائے. اپنے آپ کو بھولنے کا مقصد کیا ہے کہ میں کیا ہوں, یہ نہیں سوچے کہ میں ڈاکٹر ہوں, میں انجینئر ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں, میں اتنا قابل ہوں, یا دوسرے لحاظ سے کہ میں بڑا دولت مند ہوں. نہیں, اپنی دولت کو باہر رکھ کر آؤ, اپنے عہدے اور منصب کو باہر رکھ کر آؤ, اپنی قابلیت کو باہر رکھ کر آؤ. یہاں پر بالکل عاجزی ان کے ساری کے ساتھ آؤ, میں کچھ نہیں ہوں, تب خانقاہ میں کچھ حاصل ہوگا. اور اگر اپنی علمیت, اپنی قابلیت, اپنا عہدہ, اپنا منصب وہ لے کر خانقاہ میں داخل ہوگا, کبھی کچھ حاصل نہیں کر سکتا, کبھی کچھ حاصل نہیں کر سکتا. تو خانقاہ کا پہلا ادب یہی ہے کہ جب وہ خانقاہ میں داخل ہو جائے اپنے آپ کو باہر رکھ کے پھر داخل ہو, اپنی ہستی کو مٹا کر داخل ہو, تب بزرگوں کی بارگاہ سے اس کو فیض ملے گا اور بھرپور فیض ملے گا. اب لوگ آتے ہیں نا, آنے والے تو کتنے ہوتے ہیں, کوئی آزمانے کے لیے آتا ہے, کوئی امتحان لینے کے لیے آتا کہ چلو چل کر دیکھیں کیسا ہے. ایسے لوگ ہیں نا, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر گھوم رہے ہیں ہر جگہ. ان کا مقصد کچھ حاصل کرنا نہیں, ان کا مقصد دوسروں کا امتحان لینا اور ان پر تنقید کرنا بس. اور ایسے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم نے فلاں کے پاس گیا, اس سے یہ سوال پوچھا اس کو نہیں پتا, اس سے یہ پوچھا اس کو نہیں پتا. اپنے آپ کو قابل سمجھتے ہیں, یہ نہیں پتا کہ وہ اپنے آپ کو خود دھوکہ دے رہے ہیں. ابا حضور قبلہ فیصل آباد میں تشریف فرما تھے, ایک نوجوان آیا, بڑا اپ ٹو ڈیٹ نوجوان, اور ایک پرچے پر کچھ لکھا اور ان کو دے دیا. اس کا جواب دیجئے. انہوں نے کہا, اس پرچے کو پڑھا, سارے لوگ بیٹھے مریدین, انہوں نے کہا میں نہیں بتاتا, یہ کہہ کے پرچہ اسے دے دیا. کیا کہا؟ میں نہیں بتاتا, پرچہ اسے دے دیا. بڑا مسکرایا, لوگوں کو دیکھا اور اٹھ کے چلا. جب وہ چلا گیا تو آپ نے مریدین سے پوچھا کہ جانتے ہو اس نے پرچے پہ کیا لکھا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں حضور, ہم نہیں جانتے. اس نے یہ لکھا تھا, کیا آپ میرے دل کی بات بتا سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا میں نہیں بتاتا. اور یہاں میں نے محتاط انداز اختیار کیا, یہ نہیں کہا کہ بتا, میں نہیں بتا سکتا, کیونکہ بتا تو سکتا تھا, لیکن میں نے کہا میں نہیں بتاتا. کیوں؟ جب اس کی مرضی فیض حاصل کرنے کی نہیں, یہ مجھے پرکھنے کے لیے آیا ہے, میں پہلے ہی سلنڈر ہو گیا, نہیں میں نہیں بتاتا, میں تو کچھ جانتا ہی نہیں, بھاگ جائے یہاں سے, کیوں میں خام خائیں اس کے لیے اپنا وقت ضائع کروں, میں اس کے دل کی بات بتاؤں, اپنی بتاؤں کہ ہاں میں جانتا ہوں. جیسا آیا تھا ویسے ہی چلا گیا. اور دل میں اور بڑا مسکرا کر گیا, سوچ کر, یقیناً یہ سوچ رہا ہوگا دیکھو یہ کچھ جانتے نہیں, خام خائیں لوگ ان کے پاس بیٹھے, یہ نہیں پتا کہ وہ دلوں کے راز کو بھی جانتے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا, بندگان خاص علام الغیوب, اللہ کے علام الغیوب کے جو بندے ہوتے ہیں نا, وہ جواسیس القلوب ہوتے ہیں, دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں, دلوں میں جو بھی خطرہ آیا فوراً پکڑ لیا. اچھا یہ دل میں یہ لے کر بیٹھا ہے, فوراً کیچ کر لیا. کہتے ہیں اللہ والے دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں, دلوں کی جاسوسی کرتے ہیں. اب وہ بڑا خوش ہو رہا ہوگا کہ دیکھو میں نے تو ان کو چکس دے دی, میں نے تو دو منٹ میں چیک کر لیا, کچھ نہیں جانتے, انہوں نے کہہ دیا میں نہیں بتاتا, اگر یہ جانتے ہوتے تو بتاتے. یہ نہیں پتا کہ تو نے یہ کہہ کر اپنا ہی نقصان کر لیا. ارے عقیدت سے آتا تو کتنی نعمتیں لے کر چلے جاتا, محبت سے آتا تو کتنا فیضان لے کر چلا جاتا, آزمانے کے لیے آیا, خالی آیا خالی چلا گیا. اس لیے یاد رکھو, کبھی بھی اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں آزمانے کے لیے مت جاؤ. اب پھر سوچنے کی بات ہے, ہم کیسے ان کو آزما سکتے ہیں؟ آزما تو وہ سکتا ہے نا جو زیادہ علم رکھتا ہو. آپ کسی بچے کا امتحان لیں گے, آپ اس سے زیادہ علم رکھتے ہیں نا, الٹے سیدھے سوالات کریں گے, پھر وہ جواب دے گا, آپ سمجھ لیں گے صحیح جواب دیا یا غلط دیا. ارے جو تم سے زیادہ درجہ رکھتا ہو, جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہو, جو تمہارے دلوں کا حال جانتا ہو اس کا امتحان تم کیسے لے سکتے ہو؟ وہ تو دو منٹ میں تمہیں فارغ کر دے گا، وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرے گا. اور یہی فرق ہے اہل اللہ میں کہ وہ اپنے عاجزی ان کے سارے کا اظہار کر دیتے. آپ کچھ جانتے ہیں؟ کہا نہیں ہم کچھ نہیں جانتے، ہم کچھ نہیں جانتے. حالانکہ وہ ظاہر کو بھی جانتے ہیں، باطن کو بھی جانتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم سے ہر چیز وہ جانتے ہیں. کیا ارادہ لے کر آیا، کس عقیدت سے آیا، کس محبت سے آیا، ظاہر نہیں کرتے. اور دنیا والے سمجھتے ہیں کہ یہ تو کچھ جانتے ہیں، ہم نے ان کو آزما لیا. تو جو آزمانے کے لیے آتا ہے خالی آتا ہے، خالی جاتا ہے. اور جو فیض لینے کے لیے آتا ہے خلوص محبت کے ساتھ آتا ہے، کبھی خالی نہیں جاتا، بھرپور فیض لے کر جاتا ہے. یہ فرق ہے ظاہری اداروں میں اور خانقاہی نظام میں، کہ جب بھی انسان خانقاہ میں داخل ہو اپنے آپ کو پھول کر آئے، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی قابلیت کو، اپنے عہدے کو، اپنے منصب کو باہر رکھ کر آئے. اور اگر یہاں سب کچھ لے کر آئے گا پھر کچھ حاصل نہیں کر سکے گا. اور اگر سب کچھ باہر رکھ کر عاجزی ان کے ساری کا پیکر بن کر آئے گا تب وہ حاصل کرے گا. تو خانقاہ کے آداب میں سے بھی یہ ہے، اور ایک ادب یہ بھی ہے کہ خانقاہ میں باوضو داخل ہوں، خانقاہ میں باوضو داخل ہوں. اپنے گھر سے وضو کر کے آئے، ویسے یہاں بھی انتظام ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہاں سے کر کے آئے جائے. اور دوسرا خانقاہ کا ادب کیا ہے کہ سب پر یہ لازم ہے کہ ہمیشہ باوضو رہیں، ہمیشہ باوضو رہیں. اور جو ہمیشہ باوضو رہتا ہے اس کے خیالات پاکیزہ ہو جاتے ہیں، شیطان اس سے خود بخود دور ہو جاتا ہے. اور باوضو رہنا کوئی مشکل نہیں ہے، جب آپ فارغ ہوں فوراً وضو کر لیں. اس میں آسانی کیا ہوگی کہ جب نماز کا وقت ہوگا آپ فوراً کھڑے ہو جائیں. آپ ایک وضو سے کئی نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر ہر نماز کے لیے نیا وضو کیا جائے تو بھی سبحان اللہ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. تو باوضو رہنے سے انسان ہر وقت نماز کے لیے تیار، ہر وقت شیطان دور ہے، ہر وقت خیالات پاکیزہ ہیں. تو تمام پر یہ لازم ہے کہ باوضو رہیں، آپ کے خیالات پاکیزہ رہیں گے، آپ کا ذہن پاک صاف رہے گا اور جسم بھی پاک صاف رہے، ظاہر اور باطن پاکیزہ ہو جائے. جتنے بزرگان دین اولیاء کاملین ہمیشہ ہر وقت ہر لمحے، اور اگر اسی دوران موت آ گئی باوضو اللہ کی بارگاہ میں چلے. موت کا تو وقت نہیں نا کوئی، کسی وقت بھی آ سکتی، اور ملک الموت کو روک بھی نہیں سکتے کہ ٹھہر جاؤ میں وضو کر لوں. رکے گا نہیں، ایک منٹ نہیں رکے گا، ایک سیکنڈ نہیں رکے گا. قرآن نے کہا اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ ایک منٹ کی جلدی نہ ایک منٹ کی تاخیر. جس وقت جس لمحے موت آنی ہے اسی وقت آئے گی، ایک لمحے کی مہلت نہیں. تو اس لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، ہر وقت تیار. اب اس کی مثال آپ یہ سمجھیں، اگر ہمیں کہیں سفر پہ جانا ہے، گاڑی آپ نے منگا لی، انہوں نے کہا 7 بجے گاڑی آئے گی آپ کو لینے کے لیے، آپ کو اسٹیشن پہنچا دے گی، ایئرپورٹ پہنچا دے گی، جہاں بھی آپ کو جانا. اب آپ بالکل تیار کھڑے، اٹیچی سامان وغیرہ سب خود ٹھیک ٹھاک ہو کر، کپڑے پہن کر، ناشتہ کر کے بالکل تیار. اب ٹائم دیکھ رہے ہیں کب آ جائے، اگر تاخیر ہوگی تو انتظار کر رہے ہیں کب آ جائے. جس طرح اس دنیا میں ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے سفر کی تیاری کرتے ہو، اسی طرح آخرت کے سفر کی بھی تیاری کرو، آخرت کے سفر کی بھی تیاری کرو. اور کیسے؟ اسی طرح تیاری کرو کہ ہر وقت موت کے لیے تیار رہو، باوضو رہو، جب بھی موت آئے باوضو چلے جاؤ. کسی کا ڈیوز جو آپ کے ذمے ہو اپنے اوپر مت رکھو، ہمیشہ تیار رہو، نہ بندوں کا نہ اللہ تبارک و تعالی. اللہ کے ڈیوز کیا ہیں؟ نمازیں، قضا ہو گئی ہیں پوری کرو، اور کوشش کرو آگے مزید قضا نہ ہو. زکات اگر نہیں دی ہے اس کو باقاعدہ ادا کرو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ مر گئے تو قیامت کے دن سوال ہوگا تم نے کیوں نہیں دی. ہر وقت تیار، ہر وقت تیار، جب آیا چلے گئے فور. کیوں؟ اس لیے کہ موت سے فرار تو ممکن نہیں، کوئی بھاگ تو نہیں سکتا موت سے کہ ادھر آئے تو میں ادھر بھاگ جاؤں، ادھر آئے تو ادھر. ارے سات تالوں میں بند ہو جاؤ تب بھی موت ہے، تب بھی موت ہے. تو جب فرار ممکن نہیں ہے تو پھر ایسے رہو کہ جب آئے ہم تیار ہیں، بے فکر ہو کے چلے گئے. اس لیے جس طرح سفر کی تیاری کرتے ہو اسی طرح موت کی بھی تیاری کرو، کوئی فکر نہ ہو. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ باوضو رہیں اہل طریقت کے لیے ضروری ہے. کیوں؟ آپ وضائی بھی پڑھتے ہیں، ظاہر نماز تو پڑھتے ہیں اس کے ساتھ وضائی بھی، تب پتہ چلا کہ وظیفہ پڑھنا ہے، وضو ہی نہیں ہے. کہیں ایسی جگہ پہنچ گئے پانی نہیں مل رہا، ادھر بھاگ رہے ادھر بھاگ رہے. اور جو ہمیشہ باوضو رہے گا جیسے ہی ٹائم ہوا فوراً وظیفہ شروع کر دیا، اور وظیفے کا وقت ہو یا نہ ہو آپ درود شریف پڑھتے رہیے، آپ استغفار کا ذکر کرتے رہیے. اپنی زبان کو فضول باتوں میں، فحش گوئی میں، غلط چیزوں میں مت ڈالیے، اللہ کے ذکر میں مشغول رکھیے. جب یہ زبان مسلسل استغفار پڑھے گی گناہوں کی مغفرت ہوگی، نیکیاں شامل ہوں گی. جب یہ زبان مسلسل درود پاک پڑھے گی حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص نگاہ کرم ہوگی. اور یہ مہینہ تو ہے ہی درود پاک کا، ویسے تو خیر کوئی مہینہ بھی ایسا نہیں ہے جو درود پاک کا نہ ہو. آدمی ہر وقت، ہر لمحے، ہر مہینے، کسی بھی وقت پڑھ سکتا ہے، کوئی قید نہیں. لیکن یہ مہینہ ربیع الاول شریف کا مبارک اور مقدس مہینہ، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، بعثت کا مہینہ ہے، تشریف آوری کا مہینہ ہے، جلوہ گر ہونے کا مہینہ ہے، اس لیے صبح ہو، شام ہو، رات ہو، دن ہو، جیسا بھی موقع ہو ہر وقت درود پڑھتے رہے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم. تو یہ سارے خانقاہ کے آداب میں سے ہیں. تو ہم نے خانقاہ کے آداب آپ کے سامنے بیان کیے، اور یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیے کہ جو شخص جتنے آداب بجا لائے گا، یعنی ان آداب پر عمل کرے گا، اتنا ہی فیض حاصل کرے گا، اور جو اس کے خلاف کرے گا وہ فیض حاصل نہیں کر سکتا. تو کیونکہ آپ اہل طریقت ہیں، اہل محبت ہیں، بزرگان دین کے دامن سے وابستہ ہیں، اس لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ آپ ان آداب کو سمجھیں. اور ایک چیز جو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، غالباً آپ کے ذہن سے شاید نکل چکی ہو، وہ یہ بھی ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے چلیں، باوضو چلیں، اور قرآن کریم کی جو جو آیات آپ کو یاد ہوں آپ پڑھتے رہیں، اپنے گھر سے چلیں پڑھتے رہیں، اور جب درگاہ شریف پہنچیں مزار شریف پر حاضری دیں، جو کچھ پڑھا وہ ایصال ثواب پیش کر دیں. اس میں کیا ہوگا کہ جب آپ وہاں سے چلیں گے، پورے راستے آپ پڑھتے ہوئے چلیں گے، وہ تمام وقت عبادت میں شمار ہوگا، تلاوت قرآن کا ثواب بھی مل جائے گا، اور جب وہ تحفہ صاحب مزار کی خدمت میں پیش کریں گے تو ایک روحانی تحفہ ان تک پہنچ جائے گا، ان کی نگاہ کرم بھی ہوگی، یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب. اس لیے، اور اگر کوئی پھول لانا چاہے تو وہ بھی لا کر وہاں پہ کر سکتا ہے، وہ بھی ایک تحفہ ہے. تو ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیے. جو معمولات، جو وظائف آپ حضرات کو بتائے گئے ہیں، پوری پابندی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ان پر عمل کیجئے، اور کوشش کیجئے کہ ان کے پڑھنے کا اہتمام کریں، اور ان کا ٹائم آگے پیچھے نہ ہو. بتقاضۂ بشریت بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان بیمار ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جس کی وجہ سے آپ اپنے معمولات کو چھوڑ دیں، اس کے علاوہ نہ چھوڑیں. شیطان کتنا ہی آپ کو بہکائے لیکن آپ استقامت کے ساتھ اس پر عمل کریں. سب سے پہلی چیز نماز. تو ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. آئیے دعا کریں، اللہ رب العالم جو کچھ بیان کیا اس کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. یا اللہ اس میں کسی قسم کی غلطی ہو تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ و دفل سے معاف فرما. یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما. اے الہ العالمین، جن حضرات نے اس نشست میں شرکت کی ہے، مولا ان سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان سب کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان سب کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.